ये वाकया जो जिस तरह से हुआ है इस पे मुझे एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो बड़ा नजर आया है कि जब ये पता था कि लाहौर में ये ऑपरेशन जरगज भी हो रहा था, उसके रद्दअमल पे मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें भी वाकयात भी हो रहे थे, फिर लाहौर में दहशत गर्दों के आने की इतलात भी थी, फिर उन लोगों ने दहशत गर्दी अपनी कर भी थी, और फिर इससे भी बड़ी बात ये कि हमारी जो सिक्योरिटी, हमारी जो पुलिस अमन अमान की जो बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होती है वो इस सूरत हाल को उस वाकये के दौरान और उस वाकये के बाद कंट्रोल करने में टोटली नाकाम रही। अब पुलिस का ये एक मौका है कि उन्होंने ढील दी, लेकिन आज ये देखिए एक बर्बरियत का मुजाहरा हुआ जब ये दहशत गर्दी हुई कि वहां पे बेगुनाह मसीही बिरादरी के अफराद को कत्ल किया गया, उनको मारा गया, और ये पंजाब में पहला ऐसा वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकया जो है मुसलसल होते रहे हैं, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ जोसेफ कॉलोनी का वाकया हुआ, और ये वाकया फिर कोचरा में, फिर और कई जगहों पे, और फिर उसके बाद जब ये लाहौर का कल का वाकया हुआ उसके बाद किस तरह दो अफराद को जो बेगुनाह अफराद अब तक समझे जा सकते हैं, स्टेक की निशानदेही भी हो गई है, तो उनको फिर कत्ल किया गया, उनको जिंदा जला दिया गया। मेरे ख्याल में इससे भयानक वाकया पाकिस्तान में शायद इस तरह का पहले कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट का बहुत एक फेलियर नजर आया है कि वो अब तक जब ये वो ये जानते हैं कि मुल्क एक ऐसी आग में जल रहा है, उन्होंने ऐसी कोई फोर्स क्यों नहीं बनाई, और जो फोर्स अगर बनाई है तो उसको फौरी तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और इसका इसका हमारी हुकूमत को भी जवाब देना होगा, इसका हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी जवाब देना होगा। मैं इसमें इस वक्त टोटल फेलियर समझ रहा हूँ। अगर जो सूरत लाहौर की बहुत हद तक नॉर्मल हुई है, मुजाकरात कामयाब हुए हैं, मुजाहरीन अपने घरों को वापस गए हैं, लेकिन ये जितना अलमिया हो चुका है वो कुछ छोटा अलमिया नहीं है, बहुत बड़े वाकयात हुए हैं।
ठीक है, पीएमएल नून के सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकुल फारूक साहब। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, 2001 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान के अंदर मसीहों पर जितने भी हमले हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट इस वक्त मेरे सामने पड़ी है, और इसमें मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर हमले क्रिश्चियंस पर सूबा पंजाब के अंदर हुए हैं, बल्कि 28 अक्टूबर 2001 को पंजाब ही में मसीहों पर हमलों का आगाज जो है एक चर्च पर हमले से हुआ, और जिस तरह खालिद फारूकी साहब ने लाहौर से बताया कि ये हमले जो हैं इनको इस तरह पहले भी निशाना बनाया गया है माजी में भी, और दहशतगर्दों के आने की इतलात भी थी, इसके बावजूद इकदामात जो हैं वो नहीं उठाए गए, ऐसा क्यों है?
बहुत शुक्रिया शहनाज, आपने जो बातें की हैं बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक हमारी हुकूमत के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोगों के हमारी वजारत मजहबी उमूर का ताल्लुक है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने जब मुझे एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड पे चेयर पर्सन बनाया तो जो खसूसी रियायात भी मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, तो हमारे अपने रवैये में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम सब वो मसीही भाई हों, बहने हों, या वो पाकिस्तान में रहने वाले लोग, उनका कोई भी मजहब हो, हम सबको बराबर का शहरी समझते हैं। और
तो ये इख्तिलाफ कहाँ पे है, ये हमले क्यों हो रहे हैं खालिद जी?
अच्छा, और या जहाँ तक इंटेलिजेंस की नाकामी का कहना है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है, इंटेलिजेंस की नाकामी भी है, और बल्कि सबसे बुनियादी चीज ही इंटेलिजेंस है। अगर हमारी इंटेलिजेंस जो इतनी आसानी से स्ट्रेंथन नहीं होती, ये बड़ा बड़ा बारीक, बड़ा पेचीदा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम है। पिछले अरसे में सिर्फ अफगानिस्तान या और मुख्तलिफ जगह पर जोर दिया गया है और उसमें फॉल आउट भी हुआ। अब भी जो कराची में ऑपरेशन शुरू है, मैं समझता हूँ कि उसका फॉल आउट है, पाकिस्तान मुसलमानों को भी कोई नहीं बख्शता, और मेरा ये ख्याल है, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता
जी।
लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कराची ऑपरेशन से तवज्जो हटाने के लिए हमारे क्रिश्चियन भाइयों पर ये हमला किया गया, ताकि दुनिया जो है क्रिश्चियनिज्म वो उठे और पाकिस्तान के खिलाफ।
लेकिन इसका लिंक किस तरह हो सकता है खालिद फारूकी साहब? अगर हम देखें तो कराची में जो ऑपरेशन हुआ है वो तो एक सियासी जमात के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ वो किया गया है, लेकिन ये जो हमला हुआ है पंजाब پنجاب کے اندر چرچز پر, اس کی ذمہ داری جماعت الاحرار کے جو ترجمان ہیں احسان اللہ احسان, انہوں نے قبول کی ہے, اور وہ آپریشن رینجرز کی طرف سے ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کے خلاف ہوا ہے, تو کس طرح آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں؟
مجھے
نہیں, اس کو لنک نہیں کیا جا سکتا. یہ جو صدیق الفاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے لنک نہیں کیا جا سکتا. یہ ضرور ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی ادارے جو آپریشن کر رہے ہیں ان کی توجہ تقسیم کرنے کے لیے یا ان کو مزید کمزور کرنے کے لیے یا ان کے خلاف یہ تاثر دینے کے لیے کہ آپ آپریشن وہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ بیٹھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ان دونوں گروپوں کا آپس پہ تو کوئی تعلق میں نہیں ملتا وہ دیکھ کر, لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں ان کو کھلے عام اجازت ہے, وہ جو کچھ اپنی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے, اس ماحول میں آپ کو دوسرے کی سیکیورٹی کا, دوسرے کے ساتھ سمپتی کا, دوسرے کے ساتھ ہم زبانی کلامی تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی میں ہیں, بھائی چارے میں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ کیا ان تنظیموں کو, کیا ان گروہوں کو, کیا ان افراد کو جو یہاں پہ سر عام جلسے کرتے ہیں, گن اٹھاتے ہیں, ڈنڈا اٹھاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, کیا ہم ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکے ہیں؟ جب وہ لوگ ایک متشددانہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پہ قابو پانے میں بڑی ہمیں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا ہماری سوسائٹی کا فیلئر ہے, ہماری گورنمنٹ کا فیلئر ہے, ہمارے اداروں کا فیلئر ہے, کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں, سب کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پہ اس رجحان پہ, اس رویے پہ, اس ٹرینڈ پہ قابو پانے میں کامیاب نہیں ہوئی. ہم پچھلے 60-70 سال میں بجائے اس کے کہ ایک قوم کے طور پہ, ایک قوم کے طور پہ, خواہ اس میں مسیحی آتے ہوں یا مسلم آتے ہوں یا ہندو آتے ہوں, ایک قوم کے طور پہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم اپنے اپنے مذہب کے پنجرے میں قید ہو کے آگے بڑھ رہے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تفریق کا عمل جو ہے وہ زیادہ تیز ہے, اور ایسا کوئی واقعہ جو آج یہاں پہ ہوا ہے کسی بھی جگہ پہ دوبارہ رونما ہو سکتا ہے.
جی پلیز, لیکن ایک سوال بھی صدیق الفاروق صاحب, ضرور آپ کہیے گا, آپ کو ٹائم دیتی ہوں, لیکن ایک سوال بھی ساتھ میں کرنا چاہوں گی کہ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے یہاں پر, کیونکہ یہ ایک اس کی ایک لمبی تاریخ ہے, مسیحوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے صوبہ پنجاب میں, ابھی تک جس طرح خالد فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بظاہر حکومت ناکام رہی ہیں ان گروہوں کو ان سے نمٹنے میں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ بیانات جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب وہ دیتے ہیں, لیکن ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ زیادہ ہمیں خیبر پختونخوا, بلوچستان اور فاٹا میں نظر آتی ہے, عملی طور پر ہمیں زیادہ کچھ ان گروپوں کے خلاف صوبہ پنجاب میں نظر نہیں آتا, کیا وجہ ہے اس کی؟
دیکھیے, پہلی بات تو میں آخر سے شروع کرتا ہوں, پنجاب میں تو بہت زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے, بہت زیادہ لوگوں کو, اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ پکڑے جاتے, اور پنجاب میں جو پولیس کی دو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کی تو بڑی یعنی اچھی کارکردگی رہی ہے.
میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں, روز یہ خبریں جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے اتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں یا ان کو ہلاک کیا گیا ہے, اگر ایسا ہے تو پھر تو صوبہ پنجاب کو دہشت گردوں سے اب تک پاک ہونا چاہیے تھا.
اب تو میں عرض کر لوں, جی پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ پنجاب 12 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, اس میں یوحنا آباد یا دوسری جگہ جن مسیح بھائیوں کو انہوں نے شہید کیا لوگوں نے, 2-4-10 مجرم کافی ہوتے ہیں نا. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ کراچی کے واقعہ کچھ اس طرح نہیں ہے, دیکھیں کراچی میں تو ٹمبر مارکیٹ کو آگ لگائی گئی, کیوں لگائی گئی؟ وہ جو کارخانہ جلا جس میں 300 لوگ جلا دیے گئے وہ کنہوں نے جلایا؟ پھر اسی طرح سے بولٹن مارکیٹ, یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ جب کسی ایک پر پریشر پڑتا ہے, وہ سیاست میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں, وہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں, وہ اقتصادی طور پر بھی جناب بلیک میل کرتے ہیں, تو یہ ان کے حربے ہیں مختلف. لیکن میں قطعاً آخر یہ مسئلے حکومت نے حل کرنے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت جو ہے اور یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے یا یہ حکومت کی ناکامی نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر فیصلہ کی آپریشن کا وغیرہ اور کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اب بھی لوگ جو ہیں وہ اکا دکا موجود ہیں, مسلمان ہو کرسچن ہو, پچھلے دنوں سکھ جو ہے ان کی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے کے جی کے میں, تو ہم خود بھی انشاءاللہ ان کے آگے بڑھ رہے ہیں, بہت سے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا اسلام آباد سے اسلحہ بارود اور وہ لوگ پکڑے گئے ہیں, دوسری جگہ سے پکڑے جاتے ہیں, تو کام تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری بین الاقوامی برادری جو ہے اسے ہماری مدد کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے, بشپ خالد پرویز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم خالد پرویز صاحب.
جی جی جی, وعلیکم السلام.
خالد پرویز صاحب, ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اس پر آپ کا موقف کیا ہے, اور اب اس واقعے کے بعد پنجاب حکومت سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟
اس پہ جی ہمارا موقف, آج پورے ملک کے اندر مسیحی لوگ یوم سوگ منا رہے ہیں, سب لوگ افسردہ ہیں, تو ہمارے تو دل ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم دکھی ہیں اس بات کے لیے جو بھی واقعہ ہوا ہے, اور ہمارے مسیحوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس ایسے پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے ہم سیف نہیں ہیں. اگر ابھی فاروقی صاحب بتا رہے تھے کہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں اور پہلے سے تھریٹس تھے, تو پھر سیکیورٹی کے مناسب اقدامات کیوں نہ کیے گئے, اور وہ دہشت گرد کیسے وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ تو یہ ہمارے لیے تو بہت ہی لمحہ فکریہ ہے. ہماری ہم بحثیت مسیحی قوم بہت پریشان بھی ہیں اور دکھی دل بھی ہیں.
جی, تو اب آپ کے حکومت سے کیا توقعات ہیں؟ آپ لوگوں کے کوئی نئے مطالبات آپ لوگوں نے پنجاب کی حکومت سے کیے ہیں؟ کیونکہ خالد فاروقی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما, انہوں نے مسیحی جو پروٹیسٹرز ہیں ان سے مذاکرات کیے ہیں, تو کیا کوئی نئے مطالبات آپ لوگوں نے کیے ہیں اپنے تحفظ کے حوالے سے؟
جی, ہمارا مطالبہ تو یہی ہے, یہی ہم حکومت سے کے سامنے مطالبہ رکھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت گاہوں اور کرسچن کمیونٹیز کو تحفظ دیا جائے اور سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کیے جائیں, یعنی ایسے اقدامات ہوں جن سے اس طرح کے مستقبل میں آنے والے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اس طرح کے مطالبات ہم رکھ رہے ہیں, اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ مسیحوں کو تحفظ دیا جائے اور عدم تحفظ کا احساس ہمارے اندر سے جو پیدا ہو رہا ہے, جیسے پشاور چرچ کا بلاسٹ ہوا, کوٹرادھا کشن والا واقعہ ہوا, اب لاہور چرچ میں ہمارے دو چرچز کو نشانہ بنایا گیا, تو ہم تو ایسے فیل کر رہے ہیں جیسے بحثیت مسیحی ہم سیف نہیں ہیں, اور یہ جو احساس سے عدم تحفظ ہے اس کو دور کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے.
جی, اگر خدا نہ کرے, لیکن اگر خالد پرویز صاحب یہ اس طرح کے حملے جو ہیں وہ جاری رہتے ہیں مسیحوں کے خلاف, تو آئندہ کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ آپ لوگوں نے سوچا ہے وہ کیا ہوگا؟
جی, اس کے لیے تو ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے مسیحی ہمیشہ سے ہی وطن کے وفادار رہے ہیں. جی, ہم دعا گو ہیں کہ خدا ہماری حفاظت کرے, اور مستقبل کا لائحہ عمل ہم بار بار حکومت سے یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارا تحفظ کیا جائے, ہمارے جو رہنما ہیں, سیاسی رہنما ہیں, جو حکومتی عہدیداران ہیں, ان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے. اس کے علاوہ ہم پورا من احتجاج کرتے ہیں, کریں گے بھی, یہ ہمارا حق ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسیحوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ احتجاج کو پورا من رکھیں, اس میں قومی املاک کو یا بسوں کو جلانا, گاڑیوں کے شیشے توڑنا, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. احتجاج ہم کریں گے لیکن پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیکیورٹی ادارے ہیں, جیسے کل وہاں پہ واقعہ ہوا, تو اس کو جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان کو روکنے میں پولیس ناکام رہی, ان کے پاس سے وہ جو لوگ چھین کر لے گئے اور ان کو انہوں نے خود ہی سزا دی, یہ بھی اچھا نہیں ہوا, لیکن پولیس کو روکنا چاہیے تھا. لیکن نہ صرف ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ نہیں ہوا, لیکن بلکہ بعد کی سچویشن میں بھی ان کو پراپر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا گیا. تو ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ سیکیورٹی کے مناسب اقدامات, مؤثر اقدامات کیے جائیں.
ٹھیک ہے, صدیق الفاروق صاحب, 16 دسمبر آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مرکزی حکومت نے کچھ میئرز جو ہیں وہ اٹھائے ہیں, کچھ اقدامات بھی انہوں نے کیے ہیں جن میں سے ایک قومی ایکشن پلان تھا, تو تو یہ بتائیے کہ اس ایکشن پلان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اقلیتوں کو پاکستانی ہی سمجھتے ہیں بلکہ عام پاکستانیوں سے کچھ تھوڑا ان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ کرسچن جو ہے ہمارے بھائی یہ پاکستان کی دوسری بڑی مائنورٹی ہے. پہلی بڑی مائنورٹی ہندو ہیں, دوسرے نمبر پر یہ ہے. لیکن میں یہ تو نہیں کہتا, ٹکا دکا بھی آپ نے حوالہ دے دیا آرمی پبلک اسکول کا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں سینکڑوں جن میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا.
بالکل.
تو جو مطالبے ابھی میرے سامنے آئے ہیں پرامن احتجاج, بالکل ان کا حق ہے. یہ مطالبہ کرنا کہ ہمارا عدم تحفظ دور کیا جائے, بالکل ان کا حق ہے. میں بہت عرصے سے جب ہماری حکومت نہیں بھی تھی تب بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل معاملہ ہے انٹیلیجنس کا. پتہ چل جائے, انٹیلیجنس پتہ چلا لے کہ کہاں منصوبہ بندی ہو رہی ہے, کہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں, کون نکل رہے ہیں اپنی کچھار سے اور جا کر حملہ کر رہے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے وہ کہاں بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو مارنا پکڑنا عام پولیس کا کام ہے, تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. یہ درست ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جتنی مضبوط ہونی چاہیے, اگر جی آپ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں بہت بہتری آئی ہے لیکن ابھی شہناز کافی بہتری کی گنجائش ہے.
جی لیکن صدیق الفاروق صاحب, کل جو دو حملے ہوئے ہیں, اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹ جو ہیں وہ موجود تھی, اطلاع دی گئی تھی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ آئیں گے اور شاید وہ کرسچنز جو یہ عبادت گاہ ہیں ان کو نشانہ بنائیں. اس کے بعد حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے.
دیکھیے میں افسر کروں, یہ رپورٹس ہمیشہ ہوتی ہیں کہ جی کچھ دہشت گرد نکلے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کلیئر کریں گے. آپ لاہور ہی کو لے لیجئے, لاہور 2 کروڑ کا شہر ہے, اس میں کتنے گرجا گھر ہیں. جنہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے دہشت گردوں نے, وہ تو مہینوں منصوبہ بندی کرتے ہیں, کبھی ایک وردی پہنتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, مختلف طریقے انہوں نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے نا. اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی رپورٹوں سے کام نہیں بنتا. تو رپورٹ یہ ملنی چاہیے صوبے اور مرکز کی انٹیلیجنس ایجنسیز میں, اتنا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے کہ وہ فلاں جگہ سے نکل کے چل پڑے ہیں, فلاں نمبر کی گاڑی ہے, فلاں راستہ اختیار کر رہے ہیں, انہیں راستے میں پکڑ لیا جائے. یہ ہے رپورٹ. ایسے ہی گول رپورٹ دے دینا کہ جناب وہ حملہ ہوگا, میرا خیال ہے یہ بہت مشکل ہے کہ کسی کے بارے میں یہ ہو اور پھر آپ یہ سمجھے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجا گھروں اور اسکولوں اور بستیوں سب جگہ ہم پولیس بھی لگا دیں گے, رینجرز بھی لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ, ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اصل بات وہی ہے. انٹیلیجنس
ٹھیک. خالد فاروقی صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جن سے حکومت جو ہے وہ, آپ نے بھی کہا ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت اپنی طرف سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ لوگوں کا پروسیجر کیا ہے؟ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن سے حکومت نمٹ رہی ہے اس وقت بظاہر, اس کے لیے پروسیجر صوبائی حکومت کا کیا ہے؟ صوبہ پنجاب کا
دیکھیے, جو صوبائی حکومت نے پروسیجر اب تک اختیار کیا ہے اس میں تو بظاہر پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی آپریشن ہوتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سہولت کار یہاں پہ موجود ہیں. مجھے جو سب سے بڑی تشویش اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات لاہور میں ہوئے ہیں, آپ دیکھیے واہگہ بارڈر پہ ایک واقعہ ہوا, اس میں اقلیتیں تو نہیں تھی لیکن پاکستان کی ریاست کو اس میں نشانہ بنایا گیا. پھر یہاں پہ مختلف واقعات ایسے پولیس لائن میں دھماکہ ہوا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جب پہلے بات کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جنوبی پنجاب جو ہے یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہیں, مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے دہشت گردوں کا کوئی نہ کوئی نیٹ ورک لاہور میں بھی موجود ہے. ابھی ایک تو تشویش کی بات یہ ہے کہ ایسے کسی نیٹ ورک کو یہاں پہ مکمل طور پہ اس کو پکڑا نہیں جا سکا, اس کے خلاف ایسی کاروائی نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے تو اسی طرح سے سیکیورٹی ادارے پنجاب میں بھی ایسا آپریشن کرنے والے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب ایسا آپریشن شروع ہوگا پھر ہم اس کے نتائج دیکھیں گے کہ اس میں کیا بنتا ہے, کس حد تک کامیابی ہوتی ہے. لیکن میں اس میں پھر یہ کہوں گا کہ کیونکہ پنجاب میں مذہبی جماعتوں کا
दूसरे सूबों की तरह पंजाब में भी उनका अपना एक किरदार है, उनका एक वोट बैंक है। लेकिन यहाँ हुकूमत को जो सबसे अहम काम करना है वो ये कि उन्हें सियासी मुफादात से बिल्कुल बालातर होकर ये ऑपरेशन करना है। आप देखिए, आपकी हुकूमत, आपका इकतदार बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान है। इससे पहले हमारी इसी हुकूमत पर, जो पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ की है, उस पर सही या गलत ये इल्जाम लगता रहा कि आप उन इंतहा पसंदों के साथ रवाबित में हैं जो सहूलत कारती हैं, जो इसमें मदद भी देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भले इससे इनकार भी करते रहे, उनकी जमात भी इनकार करती रही, लेकिन ये एक परसेप्शन बन चुका है। इस पर हुकूमत को इस वक्त मेरे अपने ख्याल के मुताबिक वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी इस ऑपरेशन में बहुत आगे गए हैं, ऑपरेशन दरबेज में, और हमारी फोर्सेस भी गई हैं, हमारे सीएम भी इसमें बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इस वक्त उस सियासी मुफाद से, किसी भी किस्म के सियासी मुफाद से बालातर होके ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अगर कोई भी शख्स, जैसे आज जुनेद अहमद ने कहा कि खास कोई दहशतगर्द एनक्यूएम है या नोन डिस्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो पंजाब में ये कार्रवाई बहुत स्ट्रिक्टली करना पड़ेगी। वरना पंजाब जितनी बड़ी आबादी का इलाका है, इसमें जितनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के सहूलतकार, उनके हामी मौजूद हैं, यहाँ पे ये सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। अगर अब पर वक्त ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए तो ये सूरत हाल कंट्रोल में आ सकती है। हमें अपने रवैये, अपने रुझान को, अपनी सोच को तब्दील करना होगा, और बाकायदा तौर पे अकलीतों को महज लफ्जों में नहीं, अकलीतों को आईनी तौर पे तहफ़ देना होगा, कानूनी तौर पे तहफ़ देना होगा। फिर हम उनसे ये तवक्को कर सकेंगे कि वो हमारे बराबर के शहरी हैं और हम इक्वली उनके साथ ट्रीट कर रहे हैं, वरना ये बाकी सारा कुछ फिर जुबानी जवाब खर्च होगा।
जी आप बताइए सिद्दीकुल फारूक साहब के आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, क्योंकि कल जो हमले हुए उसके बाद सूबा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए थे। अभी कहा जा रहा है खालिद फारूकी साहब के बकौल की कुछ बेहतरी जो है वो आ रही है, क्योंकि राणा सनाउला के जो मुज़ाकरात जारी थे वो कामयाब हो रहे हैं। ये बताइए कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त ताकि ऐसे वाकया दोबारा रूनुमा ना हो सूबा पंजाब में।
पहली बात तो मैं यस करूँ कि ये कहना कि कोई ऐसा वाकया दोबारा रूनुमान नहीं होगा, ये तो खुद अमरीका, बरतानिया और ये मुल्क भी दावा नहीं कर सकते। तो ये मतलब लेट अस बी वेरी फ्रैंक। तो दूसरी बात ये है कि हम आगे बढ़ के इनके साथ भी कुछ रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की जो स्ट्रेंथ है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और एजेंसीज के दौरान कोऑर्डिनेशन, उनको बेहतर बना के चले जा रहे हैं
जी।
और एक ऑपरेशन हमारे दोस्त कहते हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। ये जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है। ये हमको 50 ऑपरेशन तो नहीं शुरू कर सकते ना, ना हमारे पास इतनी ट्रेंड पुलिस और वो है। हमने एक बुनियादी तौर पर जहाँ जहाँ से इनका नेटवर्क है, जो रास्ते कर रहे हैं, ये याद रखें अभी इसमें गैर मुल्क की हाथ भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारे पड़ोसी मुल्क को इस सिलसिले में डोजियर भी दिए हैं, बातें भी हुई हैं। तो मेरा ये ख्याल है, मैंने जो अभी कहा था ना कि बैनुल अक़वामी बिरादरी की भी कुछ जिम्मेदारी है इस सिलसिले में, वो हमारी मदद करे, हम कर रहे हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए था 1979 के बाद इस हवाले से फौजी हुकूमतें नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने तो एक उस वक्त था कि हमने USSR के खिलाफ अंदर जाकर ये करना है और सारी दुनिया की हिमायत हासिल की। फिर उसके बाद आ गया जनाब अभी नेटो और यूएसए अफगानिस्तान में, फिर हमने जो कुछ किया वो सारी दुनिया को पता है कितना नुकसान बर्दाश्त किया। इस तरह की ये सारी चीजें अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि हम काम कर रहे हैं, और ये काम जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट है वो कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट से नहीं किया। तो एक तो इस सिलसिले को खत्म या ऑलमोस्ट नामुमकिन करने के लिए एक हमारे यहाँ आईनी जमहूरी तसलसल चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कदम बर्दाश्त की बात करते हैं हर तरह के। अभी ये यूके में वो जो गंजे गोरे हैं वो क्या करते हैं, क्या उनसे ज्यादा किसी ने तालीम है कि या तरक्की या इक्तिसादी तरक्की कह लें? नहीं, ये सोच इंसान की है, कहीं ना कहीं होती है। तो
लेकिन इस सोच को काउंटर करने के लिए, इस सोच को काउंटर करने के लिए हुकूमत जो है वो क्या कर रही है?
हम कर रहे हैं जी, हमने बिल्कुल हम आंगी के लिए हमने कोशिश की है, कर रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तानी के दिल दिमाग में न फिरका परस्ती है, نہ جناب علی مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہے، ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے اپنے تعلقات ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں، البتہ پھر معاشرے میں کوئی 0.01% لوگ ہوتے ہیں اور بربادی کرنے کے لیے ایک بندہ ہی کافی ہے نا.
صحیح، ٹھیک، اوکے جی، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا. خالد فاروقی صاحب، آپ کو ہم مزید کچھ دیر کے لیے روکنا چاہیں گے اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے جو ہمارے ساتھ تھے کرسچنز ریپریزنٹیٹیو خالد پرویز صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ہماری طرف سے اللہ حافظ، آئندہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. اور سامعین، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے واپس آ کر ہم بات کریں گے جنوبی وزیرستان کے جو بے گھر افراد تھے، ان کا واپسی کا عمل جو ہے اپنے آبائی علاقے کو وہ آج شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر. اور پروگرام کے اس حصے میں، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ ہم بات کریں گے کہ 2009 میں جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف راہ نجات کے نام سے جو آپریشن شروع ہوا تھا، اور اس آپریشن کی وجہ سے تقریباً 900,000 افراد جو ہیں وہ جنوبی وزیرستان سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. آج وہ اپنے وطن آبائی علاقے کو واپس جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے اس واپسی کے عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حکومت کی جانب سے کیا لائحہ عمل ہے ان کے لیے، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں. اور ہم نے اس سیگمنٹ میں مدعو کیا ہے فرمان خلجی صاحب کو، فاٹا مینجمنٹ اتھارٹی کے آپ ڈائریکٹر ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں رسول داور صاحب، صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، جن کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان سے سیلاب محسود صاحب، ایک اور سینئر صحافی اور انالسٹ، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ رسول داور صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی رسول داور صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ آج سے جنوبی وزیرستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے وطن کو واپس، ان کا جو جانے کا عمل ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جنوبی وزیرستان کے جو حالات ہیں اس وقت، موجودہ حالات، کیا وہ اس اتنے سازگار ہیں کہ یہ لوگ واپس جا سکیں وہاں؟
جی اس بارے میں تو سیلاب صاحب بھی چونکہ اس پروگرام میں آلریڈی انوائٹیڈ ہے، وہ بھی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن فی الحال میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ 2 دن قبل وہاں کے مقامی جو ملیٹنٹس ہے، اس کا جو ترجمان ہے اعظم طارق، انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہ آئیں. اس کے علاوہ لیویز کے اہلکاروں کو بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو آپ لوگ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان سے آپ لوگ یہ نہ کریں. لیکن بہرحال پھر بھی لوگ جانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے کہ 6 سال قبل اپنے علاقے، آبائی علاقے سے نکل چکے تھے، اور کافی مشکلات کا سامنا تھا ان کو. تو ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے آبائی گھروں کو دوبارہ دیکھ سکیں اور وہاں پہ دوبارہ اپنی زندگی بسر کر سکیں. لیکن کل سے جو بلکہ آج سے یہ جو شروع ہوا ہے واپسی کا سلسلہ، تو اس میں ایف ڈی ایم اے کے جو اہلکار ہے، چونکہ فرمان خلجی صاحب بھی انوائٹیڈ ہے، تو وہ بھی بتا دے گا. لیکن 200 فیملی کو وہ ان لوگوں نے کچھ چیزیں بھی دی ہے. اس کے علاوہ جو رجسٹریشن ہوا ہے اس کے لیے 5,400 کے قریب لوگ واپسی کے لیے رجسٹر کر لیے گئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی 2009 میں آپریشن شروع ہوا تھا، 2010 میں کچھ لوگوں کو یہ واپس کر چکے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ پھر واپس آ گئے کیونکہ وہاں پہ پراپر نہ تو اسکول تھا، نہ اس طرح اسپتال تھا، نہ روڈ تھا، اور اس طرح بجلی اور ٹیلی فون دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ تنگ ہو کر ان میں سے اکثریت واپس بھی ہو چکی تھی. تو اب اس دفعہ پھر ایک دفعہ پھر ایف ڈی ایم اے نے بھی اعلان کیا ہے, اس کا گورنر خیبر پختونخوا نے بھی کل اعلان میں بتایا تھا کہ جنوبی وزیرستان کے متاثرین جائیں گے, جس کے لیے باقاعدہ رجسٹریشن بھی ہوا ہے. تو اب یہ لوگ دوبارہ جا رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بھی دوبارہ واپسی کا کوئی سوچتے ہیں یا نہیں. لیکن اس بارے میں فی الحال یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ٹانک میں جو رجسٹریشن ہوا تھا, تو آج اس کے لیے پنجاب کی حکومت کی جانب سے کچھ تحائف بھی آئے گئے ہیں اور دوبارہ لوگ جا رہے ہیں اپنے محسود علاقے میں. لیکن تھریٹس اور یہ چیزیں بدستور ان کا سامنا
موجود ہیں, اور آپ کا کہنا ہے کہ جو بنیادی سہولیات ہے ہسپتال کلینک یا اسکولوں کی, وہ بھی وہاں پہ میسر نہیں ہیں, اور اس وجہ سے یہ لوگ جو گئے تھے پہلے وہ واپس بھی آ چکے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ بھی رسول داور صاحب اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان آئی ڈی پیز میں جو وہاں جانا ہی نہیں چاہتے واپس, اس کی کیا وجوہات ہے اور ان اطلاعات میں کہاں تک صداقت ہے؟
جی بالکل, یہ اس طرح کے علاقے ہیں, یہ پہاڑی علاقے ہیں, آپ کو علم ہے اور جو سامعین ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے, تو پہاڑی علاقے ہیں اور ان میں کوئی خاص نہ تو کاروباری مراکز ہیں نہ کارخانے ہیں اور نہ اس طرح کوئی دیگر انوائرمنٹ کے لیے کوئی دیگر چیزیں ہیں, تو اس لیے لوگ جب جائیں گے تو صرف ایک گھر کے لیے جائیں گے. گھر تو یہاں پہ بھی آلریڈی ان کو میسر ہے, یعنی پہلے بھی یہاں کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا کسی کے ساتھ رہائش پذیر ہے, تو اس لیے وہاں پہ بنیادی سہولیات جب نہ ہو تو لازم بات ہے. فی الحال حکومت کچھ حد تک تو کر رہی ہے اور دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو تمام قسم کی سہولیات دیں گے, لیکن وہ اسٹریٹجیکلی وہ ایریا بھی کچھ اس طرح سا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ابھی فرمان خیل جی سے پوچھ لے تو مزید کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پہ ان کے لیے کن قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں. تو اس لیے لوگ فی الحال کیونکہ اس علاقے میں یا تو گئے نہیں ہیں, اگر گئے بھی ہیں تو وہاں قسم قسم مشکلات ان کا سامنا ہے, تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس طرح نہ ہو کہ ہمیں دوبارہ واپس آنا پڑے, تو اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ وہ جائے, کیونکہ آبائی علاقہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آبائی گھر میں وہ زندگی بسر کرے. لیکن
رسول داور صاحب, یہ ہمارے پاس فرمان خلجی صاحب اس وقت, جب میں ان سے بات کر رہی تھی شو سے پہلے تو وہ فاٹا میں موجود تھے, سیلاب محسود صاحب بھی جنوبی وزیرستان میں ہیں, دونوں کی لائنیں جو ہیں وہ اس وقت ہمیں نہیں مل رہی ہیں, تو آپ سے ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ. یہ بتائیے گا کہ کسی باقاعدہ لائحہ عمل کا اعلان جو ہے وہ ایف ڈی ایم اے کی جانب سے کیا گیا ہے, یہ واپسی جو ہے یہ کتنے مرحلوں پر مشتمل ہے, اور ان کو مراعات, ان کے لیے کسی خاص مراعات کا اعلان بھی کیا گیا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئے تھے, مویشی وغیرہ سب ساز و سامان, تو اب یہ جا کے وہاں کیا کریں گے؟ کاروبار ان کا تباہ ہو چکا ہے.
بالکل یہی سب سے بڑا کوسچن ہے کہ جب یہ لوگ متاثرین دوبارہ واپس جائیں گے, اس میں سے اب تک تقریباً 11,000-11,500 کے قریب آئی ڈی پیز جو رجسٹر ویریفائڈ آئی ڈی پیز تھے وہ ریٹرن ہو چکی ہے ان کی پہلے سے. ایک تو 2009 میں جب آپریشن شروع ہوا تو 2010 میں یعنی ایک سال بعد حکومت نے کچھ لوگوں کو واپس بھیج دیا, اس کے بعد پھر 2013 اور 2014 میں کچھ لوگوں کو یعنی 100-200 فیملی اس طرح لوگوں کو پھر بھیج دیا گیا, جو اس کے ٹوٹل 12 مراحل بنتے ہیں.
اوکے, آپ رسول داور صاحب ہمارے ساتھ رہیے, کتے کلامی معاف ہمیں فرمان خلجی صاحب نے بتایا جا رہا ہے جوائن کیا ہے, ڈائریکٹر ہیں فاٹا مینجمنٹ اتھارٹی کے. السلام علیکم فرمان خلجی صاحب.
جی السلام علیکم.
جی فرمان خلجی صاحب, یہ بتائیے گا کہ جنوبی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی جو واپسی ہے, اس سے متعلق لائحہ عمل جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, کیا لائحہ عمل آپ لوگوں نے بنایا ہے؟
جی جی, پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹیلی فون لائن کے لیے. جی اس کے لیے جی میں نے تھوڑا سا رسول داور صاحب کا سنا ہے جو وہ بتا رہے تھے, بالکل ٹھیک بتا رہے تھے. 12 فیزز ان کے آلریڈی ہو چکے ہیں جی, اور ابھی گورنمنٹ نے ہم نے پھر فیز وائز ان کا ریٹرن کا سٹارٹ کر دیا جی, اور ابھی یہ پہلا فیز ان کا سٹارٹ ہو چکا ہے جس میں تقریباً وی آر اسٹیمیٹنگ کے اراؤنڈ 5,000 فیملیز جو ہیں وہ واپس جائیں گی جی. اس کا آج پہلا دن تھا, اللہ کا شکر سے آج بہت اچھے طریقے سے ان کا ریٹرن مینیج ہوا جی. تقریباً 200 سے زیادہ فیملیز جو ہیں آج واپس گئی ہیں تقریباً 3 ولیجز کی جی, اور اسی طرح یہ سارا چلے گا, اور یہ ابھی ایک مہینے تک یہ ریٹرن اسی طرح چلتا رہے گا.
جی خلجی صاحب, جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور جو فوٹیجز ابھی تک آئی ہیں میڈیا میں ہم نے دیکھی ہیں, اس کے مطابق جو ہم نے دیکھا ہے تو ان کے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, مویشی ان کے نہیں رہے, باقی کاروبار ان کا تباہ ہو چکا ہے. تو یہ کس طرح وہاں بیسک, پھر ہمیں رسول داور صاحب بتا رہے تھے کہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں ہیں, تو یہ کس طرح جا کے وہاں زندگی, معمول کی زندگی گزار سکیں گے؟
بالکل جی, اس پہ تو یہ ہے کہ جی میں ابھی تقریباً اسی ویکینڈ پہ وہ دن ساؤتھ وزیرستان جی میں سرروغا سروکے سارا چکر میں نے لگایا جی, میرے انٹرنیشنل ایجنسیز کے کچھ نمائندے بھی تھے جن کو ہم لے کر گئے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا خود وہاں پہ ہم نے دیکھا جی اسکولس کی ریکنسٹرکشن جاری ہے, اس کے علاوہ ہاسپٹل کی ریکنسٹرکشن ہے, انہوں نے ٹیمپرری ہاسپٹل بھی بنائے ہوئے, ان کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگے ہوئے تھے جی, ان کے لیے ان کی تیاری چل رہی تھی اس وقت. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی ہم ان کو جیسے یہ لوگ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں, ان کے یون ایس سی آر اور یون ایس سی آر کے تعاون سے جی ہم ان لوگوں کو آن نیڈ بیسس, اگر ان کے گھر تباہ ہیں, ان کے گھر کی چھت وغیرہ نہیں ہے جی, تو ان کو ٹینٹس دے رہے ہیں, این ایف آئی کٹس دے رہے ہیں, ہائیجین کٹس دے رہے ہیں, اس کے علاوہ ٹول کٹس دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے جی, اور اس کے علاوہ لائف جی بیسکلی اگر پہلے سے ریکنسٹرکشن تھوڑا سا اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ اگر اس میں خود انوالو ہو تو ان کا وہ بھی ہوتا ہے, تو جیسے جیسے لوگ جاتے رہیں گے وہ اپنی ریکنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں بھی اپنا ہاتھ بٹائیں گے, ایون یہاں کے وہاں پر مارکیٹس وغیرہ بھی ہم بنا رہے ہیں ان کے لیے کہ جنہوں نے دکانوں کا کام کرنا ہے, یہ اور وہ کرنا ہے, اس کے علاوہ بہت سے پروجیکٹس ہم ان کے علاقوں میں شروع کر رہے ہیں, جیسے کہ لائیولی ہوڈ کے پروجیکٹس ہم شروع کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اکنامک ریوائٹلائزیشن کے کچھ پروجیکٹس ہم شروع کر رہے ہیں جی.
ٹھیک, اوکے, وہاں پہ ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ ایک مقامی طالب کمانڈر جو ہیں عاظم طارق, ان کی طرف سے دھمکیاں دی گئی ہیں ان آئی ڈی پیز کو کہ آپ واپس نہ آئیں, تو ان لوگوں جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے؟
نہیں جی, ایسی تو ہمیں, مجھے تو اس طرح کو خبر نہیں ملی, لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایسی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن از ویری ایکٹیو اوور دیئر, پاکستان آرمی کی فل پریزنس ہے ان علاقوں میں جی, اور اگر ایسی بھی کوئی بات ہے تو دے آر اوور دیئر ٹو سپورٹ, دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن از دا فرسٹ وہ جی جو ان کو سپورٹ کرے گی, ان کی حفاظت کرے گی, اینڈ پاکستان آرمی اینڈ اس کے علاوہ جو ہماری ایف سی وغیرہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے ان شاء اللہ جی, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی.
صحیح, ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خیبر ون آپریشن جو ہے خیبر ایجنسی میں اور ضرب عرض شمالی وزیرستان میں, اس کی وجہ سے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں, ان کی واپسی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا, اور کیا لائحہ عمل جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے ان کے لیے؟
جیسے کہ جی ابھی ریسنٹلی گورنر خیبر پختونخوا نے جس طرح یہ اعلان کیا جی کہ انشاءاللہ اس مہینے کے 20 سے ہم خیبر باڑہ کا ریٹرن کا آغاز کر رہے ہیں جی, اور جیسے کہ ابھی اس طرح ساؤتھ وزیرستان میں شروع کیا, اسی طرح جی ہم لوگ باڑے کا بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں جی, سیم اسسٹنس ان کو بھی دی جائے گی جی, جی جو اسسٹنس ہم نے مطلب سب کے لیے ہماری اسٹینڈرڈ اسسٹنٹ ہے جی, کسی کے لیے زیادہ ہے کم نہیں ہے, اور انشاءاللہ جی بائی اینڈ آف دس منتھ جی ہم نارتھ وزیرستان کا بھی انشاءاللہ جس طرح جی گورنر صاحب نے اعلان کیا ہے ان کا بھی ریٹرن ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور سیم لائے مل ہوگا مطلب ان کو جی ٹرانسپورٹ کیش ٹرانسپورٹ اسسٹنس دی جائے گی, کیش اسسٹنس ہے, اس کے علاوہ جی ریٹرن کیش اسسٹنس دی جائے گی جی, 6 months کا فل راشن ہے جو ان کو ملے گا جی, اور اس کے علاوہ جیسے یہ واپس جائیں گے اور اکنامک ریوائٹلائزیشن ایکٹیویٹیز ہم شروع کرے گی
جی, تو یہ 6 months کے بعد پھر کیا ہوگا؟
لیکن جی 6 months تک تو فوڈ سیکورٹی ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کو مطلب ہے اگر یہ کچھ بھی نہیں کرتے ان کو ہر مہینے ملتا ہے, لیکن ایک وہ ڈیپینڈنسی سنڈروم سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے, مطلب آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ اور یہ ادھر ان سے آپ نے بہت سبق سیکھے, تو وی کین ناٹ میک پیپل ڈیپینڈنٹ اپون فوڈ اسسٹنس, فری فوڈ اسسٹنس, اس کے علاوہ پھر یہ کہ ہم ڈفرنٹ قسم کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, جیسے فوڈ فار ورک شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہی کھیت میں کام کرو, وی ول سی آپ نے اپنے کھیت میں کام کیا ہم آپ کو فوڈ دیں گے, اس کے کیش فار اسسٹنس کے پروجیکٹ شروع ہو جاتے ہیں ڈفرنٹ, مطلب یو نیڈ ٹو ریوائٹلائز دی اکنامک آف دی جو اکنامک ہوتی ہے ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کے علاقے کی, آپ نے وہ شروع کرنی ہوتی ہے, اگر اس طرح فری فوڈ دیتے رہے تو پھر تو کوئی کام یا وہ اس طرح نہیں چلے گا جی.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا فرمان خلجی صاحب. لیکن رسول داور صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال ہو خلجی صاحب سے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو خیبر ایجنسی کے لوگ ہیں جنہوں نے 20 مارچ کو جانا ہے اور شمالی وزیرستان کے لیے اس عمل کا آغاز جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 31 مارچ سے شروع ہوگا, وہاں کے حالات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا حالات اتنے اچھے ہیں کہ یہ لوگ واپس جا سکیں؟ رسول داور صاحب
جی بالکل, فرمان خیل جی صاحب اس وقت موجود ہے؟
جی بالکل, وہ ہے ہمارے ساتھ لائن پہ.
ٹھیک ہے, میں فرمان خیل جی صاحب سے کوئسچن یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی باڑا اور خیبر ایجنسی کے آئی ڈی پیز کے لیے گورنر خیبر پختونخوا نے باقاعدہ دورہ کیا تھا اور وہاں پہ اعلان کیا تھا کہ یہ آئی ڈی پیز وہاں جائیں گے, لیکن دوبارہ اس کو اعلان کرنا پڑا. تو یہ کیا ہے, ایک طرف ایف ڈی ایم اے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسری طرف گورنر خیبر پختونخوا دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں.
ایک پیج پر نہیں ہے,
کوئی رابطہ نہیں ہوتا یا اس طرح کوئی پراپر ایک چیز نہیں ہوتی جو عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے, کیونکہ عوام ہم ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, ہم نے کب جانا ہے.
ٹھیک جی,
کلیئر ایک اس طرح کی اپنی ویب سائٹ پہ وہ نہیں چڑھا سکتے کہ جی یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا.
اوکے جی, خلجی صاحب, فرمان خلجی صاحب
کہا تھا کہ جی ان کی واپسی کا اعلان انہوں نے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ کا تو نہیں بتایا تھا, ابھی اس دن کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اعلان کیا ہے جی جو ڈیٹ کا, اور اس ڈیٹ کے بعد جی ہم نے انشاءاللہ کل سے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے اخباروں میں, اس کے علاوہ ریڈیو پہ, اس کے علاوہ آج ہم نے انفارمیشن تیار کر لی ہے, ریڈیو پہ بھی چلے گی, اخباروں میں بھی چلے گی. ایون یہ کہ جی ہم نے تھوڑا سا وائی میڈیا استعمال کیا کہ اس دفعہ ہم نے تمام لوگوں کو موبائل سمس ڈسٹریبیوٹ کیے جی, جس کے ذریعے ان کو کیش اسسٹنس اور یہ سب اسسٹنس ان کو ملے گی جی. تو اب ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس آلموسٹ 80-90% لوگوں کے موبائل نمبر ہیں جی, تو موبائل وائز ڈیٹا بھی ہے, تو جو ریٹرن ڈیٹ ہوگی جو کچھ ہوگا ایوری بڈی دو ادر ہیز ان پشاور اور کراچی اور لاہور جدھر بھی ہے ان کا موبائل نمبر ہمارے پاس ہے جی, ان کو ہم بتائیں گے کہ جی آپ کی یہ تاریخ ہے, آپ اس تاریخ کو آ سکتے ہیں جی. تو چھوٹی موٹی چینجز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی انہوں نے کی اور وی ول سٹک ٹو دیٹ ڈیٹ جو گورنر صاحب نے اناؤنس کی جی.
اوکے, بہت شکریہ جی جی جی. رسول داور صاحب پلیز,
کے بہاف پہ ایک دوسرا کوئسچن ہے اگر وہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں.
ضرور جی.
وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز گزشتہ تقریباً دسمبر جنوری فروری اور مارچ یہ 4 مہینوں کی قسطیں ایف ڈی اے میں ابھی تک کیوں ایشو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے ایشو کی ہے تو وہ ابھی فرمان خیل جی صاحب بتا دے تاکہ وہ پھر جا کے کسی زون
یا دسمبر دسمبر کی بھی ایشو ہو گئی ہے جی, اور لوگوں کو آج سے ایس ایم ایس جانا شروع ہو گئے جی. جنوری کی ود ان 1 ویک ہم لوگ ایشو کر رہے ہیں جی, اور فیبری کے اس کے میرے خیال میں اسی ویک میں مڈ آف دا ویک ہم فیبری کی بھی ایشو کر دیں گے جی.
جی بے حد شکریہ رسول داور صاحب آپ کا, اور فرمان خلجی صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, کافی آج مصروف دن تھا آپ کا, اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, ہمارے نیکسٹ اور لاسٹ سیگمنٹ کے دونوں مہمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, یہاں امریکہ سے ایم جے خان صاحب اور یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی سامعین, اور اس وقت شام میں جو جاری خانہ جنگی ہے اس کے خاتمے سے متعلق جو عالمی برادری کی جانب سے کوششیں ہیں ہو رہی ہیں اس وقت, اس پہ ہم بات کریں گے, اور اسی سے متعلق ایک حالیہ بیان جو ہے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی جانب سے آیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شام میں جو خانہ جنگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے عالمی برادری جو ہے اس کو شام کے صدر بشار الاسد ہی سے بات کرنی ہوگی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ماضی میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وائٹ ہاؤس کا موقف رہا ہے کہ بشار الاسد کو اپنی اقتدار سے ہٹنا ہوگا, جان کیری کے اس بیان سے کیا مطلب اب لیا جا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کی شام سے متعلق جو پالیسی تھی وہ تبدیل ہو رہی ہے؟
جی ہاں دیکھیے تبدیل اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر ایک اسٹیل میٹ ہو گیا ہے. اب اس وقت جو گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے, جو بشار اسد کی پوزیشن اور اس کی جو ملٹری فورسز کی پوزیشن ہے, وہ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کو ایک ایکٹیو پارٹنر سمجھنا ضروری ہو گیا ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ جو دوسرے پارٹیز ہیں جن میں میجر پارٹی اسلامک اسٹیٹ ہے, وہ اس قسم کی کلیبریشن کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اگر امریکہ یا دوسرے ممالک کسی قسم کا کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی پیس نیگوسیشن شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلامک اسٹیٹ کی پوزیشن جو ہے اس کو بھی سپورٹ اور اس کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. وہ کیسے کریں گے, یہ ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے. تو جو سیکرٹری کیری نے جو بیان دیا ہے اور جو پرسپشن پائی جاتی ہے, اس کے مطابق مقصد صرف یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دیکھیے وہاں پر ایک یا دو پارٹیز نہیں ہیں, اس وقت تین پارٹیز ہیں اور ان تین پارٹیز کو مل کے کام کرنا ہوگا. اس میں امریکہ جو ہے وہ اب اس کے لیے تیار ہوگا کہ بشار اسد کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی ایسا موقع دے جائے کہ وہ نیگوشیشن میں شامل ہو سکے.
ٹھیک, گزشتہ سال ہم نے ویسے دیکھا ہے, ایم جے خان صاحب آپ اس کے جواب دیجئے گا, کہ جان کیری جو ہے وہ جینیوا میں اسد حکومت اور جو شام کی حزب اختلاف ہے ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے. یہ جو مذاکرات ہیں یہ دو ادوار کے بعد ہم نے دیکھا کہ ختم ہوئے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے ان مذاکرات کا سامنے نہیں آیا. اس وقت یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ چونکہ ماضی میں ان مذاکرات کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے, تو آیا اس وقت ایک دفعہ پھر بشار الاسد کی ٹیم جو ہے اور شام کی جو حزب اختلاف ہے وہ ایک میز پر آنے کے لیے تیار ہوں گے, اور اگر آتے بھی ہیں تو کیا توقعات ان مذاکرات سے رکھے جا سکتے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں حصہ لینے کا, موقع دینے کا. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امریکہ کو فکر ہے یا ویسٹ کو فکر ہے وہ ہے آئسس کی, اور ان کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کرنا ان کے لیے ضروری ہے, اور ان کے ساتھ یہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, کسی قسم کی سپورٹ نہیں دینا چاہتے, کسی قسم کا شائبہ نہیں دینا چاہتے کہ ان کے معاملے میں یہ طرح سافٹ. تو اس لیے ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے اگر بشار الاسد اور ان کی جو اپوزیشن گروپ ہے اگر ان کو ملا کے ایک حل نکال لیا جائے تو پھر آئسس جو ہے اس کو کمزور ہو جائے گی اور اس کو نمٹنا شاید ان کے لیے آسان ہو. اور ظاہر ہے کہ پہلے ماضی میں کوشش ہو چکی ہیں اور کامیاب نہیں ہوئی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوبارہ اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ان دونوں پارٹیز کو ملایا جائے تاکہ آئسس کا زور وہاں پہ ختم کیا جائے یا اس کو بہت زیادہ کمزور کیا جائے.
جی آپ بتائیے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کہ اگر بشار الاسد جو ہیں وہ اگر بات کے لیے راضی بھی ہوتے ہیں تو عالمی برادری کس بنیاد پہ ان سے بات کرے گی, کیونکہ وہ تو اپنی اقتدار وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے.
دیکھیے یہ جو ہے اس قسم جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں یہ ٹپیکلی امیجیٹ پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوتی, یہ امیجیٹ پارٹیز کے سپورٹرز کے ساتھ ہوتی ہیں, جس میں رشیا شامل ہے, ایران شامل ہے, ایک طرف جو اپوزیشن کو جو بشار اسد کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سعودی عربیہ, دوسرے ممالک, ان میں یورپین ممالک بھی شامل ہیں, وہ ایک دوسری سائڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ یہ گروپ کیسے مل کے بیٹھے گا, خاص طور پہ اس وقت جبکہ مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن بہت گمبھیر ہو چکی ہے اور بڑے کانٹراڈکٹری قسم کے آبجیکٹیوز پائے جاتے ہیں. ایسی صورت میں آیا یہ پاسبل ہے کہ وہ پارٹیز جو کہ اپنے کلائنٹس پر انفلوئنس کر سکتی ہیں وہ اس قسم کے نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں گی؟ اس وقت تو مجھے نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نئے گرائنڈ رولز بنانے پڑیں گے اور کچھ نئی ریالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی جن کی بیسس پہ وہ جو پارٹیز ہیں وہ شامل ہو جائیں. ایسا مجھے نظر نہیں آتا, جس کا مطلب یہ ہے اسینشلی کہ وہاں پر ابھی جنگ چلتی رہے گی جب تک آپ اس مقام تک نہیں پہنچ جائیں کہ کلیئر کٹ ڈکٹرز یا کلیئر کٹ ہیجیمنز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اب نیگوسیشنز کے لیے. ابھی تک تو مجھے اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا.
جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے ایک نئے دور کا آغاز آج ایک دفعہ پھر جینیوا میں ہوا ہے. ایم جے خان صاحب آپ کی جانب ہم میں آنا چاہوں گی. کل جان کیری نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس میں حائل زیادہ تر رکاوٹیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہیں بلکہ سیاسی نوعیت کی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا امکانات رکھے جا سکتے ہیں مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ کر سکیں گے یہ لوگ؟
دیکھیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ایران کے ان نیگوشیشنز کو کسی طرح سے کامیاب بنایا جائے اور ان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں تھے کیونکہ ایران کافی حد تک ہر چیز تیار ہو گیا تھا اس کو مانیٹرنگ کے لیے اور چیکنگ کے لیے, مگر سیاسی جو معاملات ہیں اس کا حل نکلنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ امریکہ کے اوپر ایک طرف سے اسرائیل کا بہت زیادہ پریشر ہے کہ کسی قسم کی سمجھوتا نہ ہو سکے ایران کے ساتھ. دوسری طرف ایک اور پہلو بھی ہے کہ سعودی عرب بھی اس معاملے میں بہت اسٹرانگ فیل کرتا ہے, ان کے ایران سے پرانے تنازع چل رہے ہیں اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ اس طرح سے کوئی نیوکلیئر پاور آئے جس کی وجہ سے اس علاقے میں سعودی عرب کا اثر کم ہو اور ایران کا اثر بڑھ جائے. تو یہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بولڈ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں اور لیڈرشپ کو اور اسٹیٹمنٹ سے دکھانی پڑتی ہے جس کا فقدان رہا ہے خاص طور پہ کیونکہ انفلوئنسر جو ہیں وہ دوسرے طرف سے زیادہ ہیں. اگر ان کنٹریز کے اپنے انٹرسٹ دیکھے جائیں تو یورپین کی جو کوشش ہے ایران کے ساتھ وہ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکے ہیں ایران کے پروگرام کو کنٹرول کرنے میں, مگر کیونکہ بہت سے دوسری فورسز جو ہیں وہ اس کو اور زیادہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایران کو کسی قسم کی بھی وہ کوئی مراد دینے سے حاضر نہیں ہے. اس کے لیے یہ سیاسی صورت حال اور اس کا سلوشن نکالنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا.
ٹھیک زبیر اقبال صاحب, ایسے میں جب امریکہ کے اندر اور باہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جوہری جو پروگرام سے متعلق مذاکرات ہیں اس کی مخالفت جو ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, تو پھر کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج جو سعودی عرب کے شہزادہ ہیں ترکی الفیصل اور سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بھی ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ایران سے جو معاہدہ ہوگا تو اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا سعودی عرب بھی وہی چاہے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاہدے اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو خطے میں خاص کر مشرق وسطی میں جو جوہری ہتھیار ہے وہ پھیل سکتے ہیں, اس کے پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ اس معاہدے سے بڑھ سکتا ہے؟
درست یقیناً بڑھ سکتا ہے. دیکھیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے دو تین چیزیں ایسی اہم ہیں پری ریکوزٹس کو پہچاننا ضروری ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے یہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیکنالوجی بن چکی ہے جو ہر ملک کے پاس آ سکتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر نیوکلیئر ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ اٹس لائک جینی آؤٹ آف دا باٹل, تو آپ اس کو دوبارہ باٹل میں نہیں ڈال سکتے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ریگولیشن, گلوبل ریگولیشن بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اسی لیے جو نیگوسیشنز ہوں گی, جو ایگریمنٹس ہوں گے, ان کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ کس طرح اس جوہری جو طاقت کے متعلق جو کام ہو رہا ہے ایران میں اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ بامبس نہ بنا سکے. اگر ایسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, دوسرے ممالک جنہوں نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پہ دستخط نہیں کیے ہوئے وہ بھی تیار ہو سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اصل بات آ جاتی ہے کہ آپ ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ ملکوں کے ساتھ کوآپریٹ کیسے کرتے ہیں اور آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے سب تک اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ریگولیشنز کو اور ایگریمنٹس کو انفورس کر سکیں. تو اصل مقصد انفورسمنٹ اور ریگولیشن کا آ جاتا ہے, یہ نہیں آتا کہ کوئی ملک اپنے لیے نیوکلیئر انرجی پیدا کر رہا ہے یا نہیں.
جی अच्छा, आज इसराइल में इंतखाबात जो हैं वो भी हो रहे हैं, तो एमजे खान साहब, इंतखाबात का जो भी नतीजा सामने आता है, नेतन्याहू फोर्थ टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं इसराइल के वज़ीर आज़म या नहीं होते, दोनों सूरतों में आप बताइएगा कि मशरक़ वुस्ता पर आप क्या असरात इसके देखते हैं, ख़ास तौर पर ईरान के साथ मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं, जो मुआहिदा तकरीबन होने को है, उस पर आप क्या असरात देखते हैं?
देखिए, इसराइल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, वो ये है कि बहुत मुश्किल है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलना कनेसेट में, तो चांसेस यही हैं कि वो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी चाहे किसी भी ज्यादा चीजें हों, और इसमें इसका चांस ये है कि नेतन्याहू साहब को शायद कोलिशन गवर्नमेंट बनाने न पड़े, बल्कि कोलिशन उनके साथ चलते अपोजिशन पार्टी बनाए, जिसके लिए जो इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ से तो बहुत एक मुश्किल कोलिशन है, मगर जब बात आएगी इसराइल की और इसराइल की खालसियत की और इराक की, तो मैं समझता हूँ कि वो कोर्सेज
जी। एमजे खान साहब, यहाँ पे माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब और एमजे खान साहब दोनों का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही शहनाज नफीस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं।